बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामी नबी, आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। अजीज सामीन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। सामी रेडियो तरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह वेबसाइट पर मौजूद आर्काइव में आप माजी में नशर होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम भी समाप्त फरमा सकते हैं। समीन, हमारी वेबसाइट का एड्रेस नोट फरमा लें, urdu.saharTV www.rfi.org/awr. سمجھنے سے پہلے کہ ہم رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہاں پہ بیان کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام، جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں اور ٹاک شوز، سیاسی اور سماجی موضوعات پر مختلف سیریلز اور دوسرے پروگرام بھی شامل ہیں. آپ ان پروگراموں کے علاوہ تازہ ترین خبریں بھی ہماری اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، آج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شب شہادت ہے. ہم اس مناسب سے آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. اور اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے یونیورسٹی طلبہ کے قومی دن کو دشمن کی شناخت، دشمن سے جنگ، بصیرت اور احساس ذمہ داری کی علامت قرار دیا ہے. ایران کے شہر قم کے دینی مدارس کے طلبہ کی بڑی تعداد نے میسا کے ولایت نامی ایک عظیم و شان اجتماع میں شرکت کر کے اسلامی انقلاب کے اصول و اقدار سے اپنی مکمل وفاداری کا اعلان کیا ہے. دہلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تاریخی شکست دے دی ہے. پاکستان کے وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کو روس سے تیل خریدنے کے لیے ممکنہ امریکی پابندیوں کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہے. وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا پہلا سیکیورٹی اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے جنوبی ایران کی بندرگاہ کو اہم قرار دیا گیا ہے. اور آخر میں آپ خبر سنیں گے فلسطینی مجاہدین اور سنی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں، تفصیلات بلٹن کے اختتام پہ آپ سن سکیں گے. اور اب پیش خدمت ہے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 7 دسمبر کو یونیورسٹی طلبہ کا قومی دن منایا جاتا ہے. 7 دسمبر 1953 کو ایرانی طلبہ نے اس وقت کے امریکی نائب صدر رچرڈ نکسن کے دورہ تہران اور ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کے خلاف تہران یونیورسٹی کے سامنے مظاہرہ کیا تھا. امریکہ سے وابستہ ظالم شاہی حکومت کے گماشتوں نے احتجاج کرتے طلبہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر مظاہرے کو کچل دیا تھا. اس حملے میں 3 طلبہ شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے یوم یونیورسٹی طلبہ اور 7 دسمبر کے شہدا کی یاد میں تہران یونیورسٹی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن یونیورسٹیوں کے لیے حالات و واقعات کے صحیح ادراک، بالغ نظری اور بالیدگی فکر کا دن ہے. انہوں نے یونیورسٹیوں کو تھنک ٹینک اور مشاورت کا مرکز قرار دیتے ہوئے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ مسائل کے حل میں حکومت کی مدد کریں. صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یونیورسٹی طلبا معاشرے کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں طلبا کے رابطے کو اپنے لیے قابل فخر اور دانشوروں کے نقطۂ نگاہ سے استفادے کا بہترین موقع سمجھتا ہوں۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ آج ہماری یونیورسٹیوں نے دشمن پر کاری ضرب لگائی ہے، لہذا دشمن ان یونیورسٹیوں کو علم کی ترویج اور ترقی سے روکنا چاہتا ہے، لیکن یونیورسٹیوں کے طلبہ اور اساتذہ نے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مظاہرین کی آواز کو ہر حال میں سننا چاہیے اور طلبہ کی باتوں کو سننے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ صدر ایران کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج اور ہنگامے میں فرق ہوتا ہے، احتجاج سے معاملات سدھرتے ہیں جبکہ ہنگامے اور توڑ پھوڑ نا امیدی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر رئیسی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں تخریب کاری اور ہنگامے کرانا چاہتا ہے، وہ طاقتور ایران کی بجائے ایک تباہ حال ایران دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایران کو شام اور افغانستان بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایرانی قوم کے تعلیم یافتہ مرد و زن اسے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے شہر قم کے دینی مدارس کے طلبہ کی بڑی تعداد نے میثاق ولایت نامی ایک عظیم و شان اجتماع میں شرکت کر کے اسلامی انقلاب کے اصول و اقدار سے اپنی مکمل وفاداری کا اعلان کیا۔ قم کے مدرسہ علمیہ فیضیہ میں ہونے والے اس بڑے اجتماع میں علماء اور دینی مدارس کے طلبہ نے اعلان کیا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب کی ہدایت کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے اسلامی انقلاب کے راستے پر ڈٹے رہیں گے۔ اس موقع پر ان طلبہ نے کہا کہ ایرانی عوام نے بلوے، آشوب اور بدامنی پھیلانے والوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ انقلاب سے محاذرائی کرنے والوں کو عبرت آموز سبق سکھایا جائے۔ تشخیص مسجد نظام کونسل کے سینئر رکن آیت اللہ محسن عراقی نے اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی تمام شرپسند طاقتوں کا ایران کے اسلامی انقلاب اور ایرانی عوام کے سامنے محاذرائی، دین اسلام، اسلامی جمہوریہ ایران، رہبر انقلاب اور ہمارے قومی تشخص کی حقانیت کی محکم دلیل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ستمبر کے آخری دنوں میں مہسا امینی کے انتقال پر احتجاجی اجتماعات ہوئے، تاہم یہ بات ثابت ہونے کے باوجود کہ ان کی موت میں پولیس کا کوئی کردار نہیں تھا، کچھ شر پسند عناصر نے ایران کے متعدد شہروں میں بلوے اور آشوب کا ماحول پیدا کیا اور اس کی آڑ میں مغربی اور علاقے کے بعض ممالک کی جانب سے حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر نے بھی اپنی سرگرمیاں بڑھانے کی کوششیں کیں، لیکن عوام نے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس بڑی سازش پر جس کا مقصد ایران کے وفاق کو نقصان پہنچانا تھا پانی پھیر دیا۔ دہلی یونیورسٹی کارپوریشن یعنی ایم سی ڈی کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تاریخی شکست دے دی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ دہلی کی ایم سی ڈی کے تقریباً سبھی نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن میں عام آدمی پارٹی نے 134 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لیا اور اس نے ایم سی ڈی یعنی دہلی میونسپل کارپوریشن پر قبضہ کرنے کی لازمی 126 نشستوں کا ہندسا بھی پار کر لیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے یہ جیت حاصل کر کے 15 سال سے ایم سی ڈی پر قابض بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ایم سی ڈی کے الیکشن میں اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پوری طاقت لگا دی تھی، لیکن وہ ایم سی ڈی پر اپنا کنٹرول باقی نہیں رکھ سکی۔ بی جے پی کو 104 نشستیں حاصل ہوئیں۔ اس الیکشن میں کانگریس پارٹی کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی، جو 10 کے قریب ہی سیٹ جیت سکی ہے۔ ایم سی ڈی الیکشن میں عام آدمی کی فتح پر پارٹی کے کنوینئر اروند کیجریوال اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے دہلی کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دھونس، دھمکی اور گالم گلوچ کی پالیسی کو دہلی کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ نے پرجوش کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبھی پارٹیوں کو ساتھ لے کر دہلی کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور ہم سب کا تعاون چاہتے ہیں۔ ادھر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا سرمائی اجلاس آج شروع ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا کا سرمائی اجلاس آج جب شروع ہوا تو ممبر پارلیمنٹ اور ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو اور 8 دیگر اراکین پارلیمنٹ کو جو انتقال کر چکے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی کاروائی دوپہر تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا کا بھی سربراہی اجلاس شروع ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبران سے کہا کہ وہ ایوان کی کاروائی کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں اور جمہوری نظام میں پہلی بار منتخب ہونے والے اراکین پارلیمنٹ کی زیادہ سے زیادہ شراکت کو یقینی بنائیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آج سے شروع ہونے والا پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس ہنگامہ خیز ہوگا، جس میں اپوزیشن، مہنگائی، سرکاری ایجنسیوں کے مبینہ طور پر غلط استعمال، بے روزگاری، کسانوں کے مسائل اور ہندوستان اور چین سرحد پر جاری تنازع سمیت مختلف معاملات پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ ہندوستان پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 29 دسمبر تک جاری رہے گا، جس کے دوران حکومت 16 بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ اسلام آباد کو روس سے تیل خریدنے کے لیے ممکنہ امریکی پابندیوں کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے بتایا ہے کہ روس کا ایک وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وفد 20 جنوری سے پہلے اسلام آباد پہنچے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایندھن کی خریداری کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور ماسکو نے بھی اسلام آباد کو سستا تیل فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے بتایا کہ گزشتہ دنوں 1 ارب ڈالر پر مشتمل عالمی مالیاتی مراکز کے قرضے واپس کیے جا چکے ہیں، اور امریکہ کی مالیاتی پابندیوں کی جانب سے بھی کسی قسم کی تشویش اسلام آباد کو لاحق نہیں ہے۔ روس سے تیل اور گیس کی خریداری پر مغربی ممالک کی مخالفت کی رپورٹوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ اسلام آباد نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کے پیش نظر اپنے مسائل کے حل کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا پہلا سیکیورٹی اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے جنوبی ایران کی بندرگاہ کو اہم قرار دیا گیا۔ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے پہلے اجلاس کے مشترکہ بیان میں جنوبی ایران کی بندرگاہ چابہار کو علاقائی سلامتی کے حوالے سے کلیدی عنصر کے طور پر مد نظر رکھا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ عالمی اداروں تنظیموں کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے ارسال کی جانے والی امداد کی ترسیل میں چابہار کے کلیدی کردار کے پیش نظر اس کوریڈور کو مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اس بیان میں وسطی ایشیا کے ملکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شمال جنوب کوریڈور اور اشخباد میں طے پانے والے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹرانزٹ معاہدے میں شمولیت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ اجلاس میں شریک قومی سلامتی کے مشیروں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے علاقائی اثرات کے بارے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، اور اس ملک میں قیام امن کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی۔ ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں قزاقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیٹرسن نے دمشق میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات کی ہے۔ پیڈرسن اور مقداد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں شام کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی سلامتی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیڈرسن نے شام کے وزیر خارجہ کو اپنے علاقائی دورے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ شام کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ شامی عوام کو دہشت گردی کے نتیجے میں جنم لینے والی مشکلات اور یک طرفہ پابندیوں سے پیدا ہونے والے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ترکیہ کے فوجوں کی غیر قانونی موجودگی بھی ایک اہم چیلنج ہے، جو شام کے اقتدار اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس ملاقات میں شام کی نائب وزیر خارجہ ایمن سوسن اور وزیر اعظم کی چیف آف اسٹاف جمال نجیب بھی موجود تھے۔ فلسطینی مجاہدین اور سیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے کہا کہ اس کے مجاہدین نے غرب اردن کے علاقے الیاسمینیہ، منطقہ الشرقیہ کے نواب اور اولڈ نابلس سٹی میں حملہ کر کے متعدد سیونی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک مذکورہ علاقوں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا، اور سیونی فوجیوں نے سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری علاقے میں طلب کر لی تھی۔ فلسطین الجوم کے مطابق بنی گینٹس نے کہا ہے کہ غرب اردن یا غزہ میں شدید جھڑپوں کا سبب بننے والے کسی بھی واقعے کے رونما ہونے کا امکان ہے، لہذا سیونی فوجیوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے سیکیورٹی اہلکاروں نے خصوصی آپریشن کے دوران 2 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بغداد میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے جرف النصر میں جاری ڈیلٹا آپریشن کے دوران داعش کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگانے کے بعد اس پر حملہ کیا۔ اس دوران ہونے والی جھڑپ میں 2 داعشی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر ایک داعشی دہشت گرد خود کو دھماکے سے اڑانے میں کامیاب ہوا، جس کے نتیجے میں عوامی رضاکار فورس کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین, نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
مت بدل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا, کلیاں میرے معبود کھل جائے, تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے, نئی چلتے اندھیرے پہ کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے الہی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا, جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا, لیکن ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا۔ لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا، تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا، یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے۔ سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے، لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ چھ انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا، ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ، ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے، ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265 بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک، اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں، تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں، چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے ہیں، یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں جو امام کے عام وکیل ہیں ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے، اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے اور اسلامی حکم کے کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے، انسان کی نجات کے لیے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور مشکل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا، اجازت دیجیے اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولائے کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے، حبش میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے، اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے۔ آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں، یہ اسی زمانے کا اسلام ہے، جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے، اور خود حبش کے لوگوں کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ ناظرین، بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، میں سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے۔ اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد اقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے۔
ناظرین، اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی، اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط، واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے، لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں، یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو، اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجیے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق ہے فرجان عاجلان قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فنکما کافیان وانصرانی فنکما ناصران یا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.